بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه، کہ اس پیارے رسالے کے شرح کا درس جاری ہے، اور ہم بات کر رہے تھے، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک غلط فہمی کے ازالے کے تعلق سے، کہ اگر ایک سنی عالم سے کوئی غلطی ہوتی ہے کسی فروعی مسئلے میں، اور اس مسئلے میں جو حکم ہے وہ حرام ہے، اور اس کے ساتھ ایک وعید بھی جڑی ہوئی ہے، تو کیا ایسا سنی عالم پر جب وہ کسی محرم کا ارتکاب کرتا ہے یہ وعید لاحق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس موضوع پر ہم بات کر رہے تھے، اور پھر پہنچے تھے غلط فہمی پر کہ یہ تو چلو ہم نے مان لیا ہے کہ اختلافی مسئلے کے تعلق سے تو وعید لاحق نہیں ہوتی، لیکن جب ایسا مسئلہ ہو جس پر اتفاق ہو اور اجماع ہو، ایسے مسئلے کے تعلق سے جب کوئی سنی عالم مجتہد عالم جو ہے اس سے غلطی ہوتی ہے اس متفق مسئلے کے تعلق سے، تب اس پر وعید لاحق کیوں نہیں ہوتی؟ آج کی نشست میں ہم بات کریں گے دسویں جواب پر، نو جواب ہم بیان کر چکے ہیں اس غلط فہمی کے ازالے پر. شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، العاشر، دسواں جواب، انه ان كان ابقاء هذه الاحاديث على مقتضيات مستلزم لدخول بعض المجتهدين تحت الوعيد، واذا كان لازما على التقديرين بقي الحديث السالم عن المعارض فيجب العمل به. بيان ذلك أن كثيرا من الأئمة صرحوا بأن فاعل الصورة المختلف فيها ملعون، منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فإنه سئل عمن تزوجها ليحلها ولم تعلم بذلك المرأة ولا زوجها، فقال هذا سفاح وليس بنكاح، لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الله المحلل والمحلل له. وهذا محفوظ عنه من غير وجه، وعن غيره منهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، فإنه قال إذا أراد الإحلال فهو محلل وهو ملعون، وهذا منقول عن جماعات من الأئمة في صور كثيرة من صور الخلاف في الخمر والربا وغيرهما. فإن كانت اللعنة الشرعية وغيرها من الوعيد الذي جاء لم يتناول إلا محل الوفاق، فيكون هؤلاء قد لعنوا من لا يجوز لعنه، فيستحقون من الوعيد الذي جاء في غير حديث، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لعن المسلم كقتله، وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود رضي الله عنه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الطعانين واللعانين لا يكونون يوم القيامة شفعاء ولا شهداء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا، رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء، رواه الترمذي وقال حديث حسن. آخر تک بہت لمبا جواب ہے، مختصرا اس جواب کو آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دسواں جواب یہ ہے کہ ایک مسئلہ ہے مختلف فیہ، دوسرا مسئلہ ہے متفق علیہ. آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جس مسئلے میں اتفاق ہے اس پر تو غلطی والے مجتہد عالم پر وعید کا لحوق لازم ہے. جس مسئلے میں اختلاف ہے اس پر تو لازم نہیں ہے اور ممکن بھی, کیونکہ اس میں ہے اختلاف, اس پر تو وعید لاحق نہیں ہوتی. اور پہلے لمبی بحث پر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ مختلف مسائل میں وعید لاحق نہیں ہوتی. اچھا, اب اگر ہم ذرا غور سے دیکھیں اس مسئلے کو جس میں اختلاف ہوا ہے, اتفاق والی بات کو چھوڑ دیتے ہیں, جس مسئلے میں اختلاف ہوا ہے اس مسئلے پر اگر ذرا غور سے ہم دیکھیں تو اسے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے اس مسئلے میں بھی جس پر اختلاف ہے وعید کا لحوق نہیں ہوتا اور لازم ہی کہ نہ ہو. کیسے؟ ذرا دیکھیں, فرماتے ہیں ان احادیث کے اصل معنی معنی مراد لینے سے یہ لازم آتا ہے کہ بعض مجتہدین اس مذکورہ وعید میں شامل ہیں, تو ان کی تاویل یعنی جس کی وجہ سے یہ اختلاف ہوا ہے, تو ان کی تاویل سے بھی یہ بات لازم آتی ہے کہ مجتہدین پر بھی اس کا اطلاق ممکن ہے, یعنی وعید کا اطلاق جو ہے. اور جب دونوں صورتوں میں وعید لازم آتی ہے, مختلف مسئلہ ہے اور کسی عالم سے غلطی ہوئی ہے اس مختلف مسئلے میں, تو یہ کہا گیا کہ اس پر وعید لازم نہیں ہے. محرم کا ارتکاب ہوا ہے لیکن وعید لازم ہے, مسئلہ مختلف منفی ہے. جس عالم نے تاویل کی ہے غلطی کیوں ہوئی ہے, اب ایک عالم کہتا ہے حلال کے مسئلے کو لے لے کہ حرام ہے اور حلال کرنا ملعون ہے, دوسرے عالم کہتے نہیں ہے, دونوں میں سے ایک سے ایک غلط ہے, دونوں تو صحیح نہیں ہو سکتے نا, حق تو ایک ہے, حق دو نہیں, حق مقسم نہیں ہوتا کبھی. دونوں میں سے اب ایک حق پر ہے ایک غلطی پر ہے, دونوں مجتہدین ہیں, ایک کہتا ہے حلال کرنے والا ملعون ہے, دوسرا کہتے حلال کرنے والا ملعون نہیں ہے, اس نے کوئی جرم بھی نہیں کہ حلال جائز ہے. کس سے غلطی ہوئی؟ اس سے غلطی, جو کہتے حلال جائز ہے اجتہادی غلطی ہو گئی, جو بھی صورت حال ہے وہ پہلے بیان کر چکے ہیں. اب اگر غور سے دیکھا جائے ان دونوں کو, مسئلہ مختلف فی ہی ہے. اب وعید کا لحوق اس پر ہے جس نے غلطی کی ہے, سلام رحمۃ اللہ, جس شخص نے غلطی کی ہے اور حلالہ کی ہے, اور اس عالم جس نے فتویٰ دیا ہے, غلطی دونوں سے ہوئی ہے. اچھا, عالم نے جس نے یہ فتویٰ دیا ہے اس اختلافی مسئلے میں, کیا وعید اس کو لاحق ہے؟ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اگر مختلف مسئلے تو وعید لاحق نہیں ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو اسے یہ ثابت ہوا, شیخ صاحب فرماتے ہیں جب دونوں صورتوں میں وعید لازم آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث مخالف معارض سے پاک ہوئی, کہ اس حدیث کے نہ تو کوئی معارض ہے نہ مخالف ہے. پھر ابھی حدیث میں حلالہ کی حدیث میں لعنت کی وعید ہے, اختلافی مسئلے کی وجہ سے شیخ صاحب یہ فرماتے ہیں, اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ مسئلہ مختلف فی ہے اس لیے اس پر وعید لاحق نہیں ہوتی, تو حقیقتاً دیکھا جائے وعید تو اس پر بھی لاحق ہونی چاہیے. کیسے؟ غلطی ہو گئی ہے اور کیونکہ مجتہد عالم ہے, باہر کی دلیل کی وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس پر وعید لازم نہیں آتی, لیکن آپ لوگوں کے قاعدے کے مطابق وعید اس پر بھی لاحق ہونی چاہیے, ورنہ پھر حدیث پر عمل ممکن ہی نہیں ہے. حدیث پر عمل کیا ہے؟ حلال حرام ہے اور حلال کرنا ملعون ہے. اگر آپ اختلاف کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ اس پر عمل ممکن نہیں ہے, وعید لاحق نہیں ہوتی, یعنی وہ ملعون نہیں ہے عمل کرنے والا, کیونکہ مسئلہ مختلف فی ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ حدیث پر عمل ہی کم نہیں کر سکتے, تو شریعت نے یہ فرق نہیں بیان کری. یہ مختلف فی ہے تو وعید اس پہ لاگو ہوگی, یہ مختلف فی ہے اس پہ وعید لاگو نہیں ہوگی. یہ کہاں ہے؟ اس کی دلیل ہے شریعت میں, نص جو ہمیں ملا ہے چاہے وہ مختلف فیہ ہے یا مختلف فیہ نہیں ہے، چاہے اس پر اجماع ہو، اتفاق ہو یا اس پر اختلاف ہو، یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر حکم کیا ہے اور ہمارے لیے جو ہے ہم اس پر عمل کیسے کریں. اب اس حدیث میں ہے کہ حلالہ تمہارے لیے حرام ہے، حکم حلالہ کا حرام ہے اور وعید ہے لعنت کی. اگر یہ سمجھا جائے جس عالم سے فتویٰ دیا اس حدیث کے تعلق سے اس پر تو لعنت ہے ہی نہیں، اچھا جس نے غلطی کی ہے اس پر بھی لعنت نہیں ہے، تو پھر حدیث میں باقی رہتا کیا ہے؟ حدیث کا اصل جو پیغام تھا وہ تو رہ گیا نا، تو پھر لعنت دونوں صورتوں میں کسی پر بھی واقع نہیں ہوتی. اسے یہ مطلب ہو کہ حدیث جو ہے مختلف فیہ متفق علیہ ہے، مختلف تو ختم ہو گیا نا، اختلاف کی چیز گیا. حدیث میں فتویٰ تو جو دیا ہے اس پہ اختلاف ہوا ہے، لیکن حدیث کا جو اصل معنی ہے، جو نتیجہ کیا ہے حدیث، مجھے بتائیں. لعنت لاحق ہوتی نہیں ہوتی ہے، حدیث مختلف فیہ ہے نا. حلالہ کی حدیث کو لے لیں، لعنت حلالہ تو حرام ہے، چھوڑ دیں اس کو، بات وعید کی ہو رہی ہے، لعنت کی ہو رہی ہے. جس عالم نے صحیح فتویٰ دیا لعنت اس کو ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. اس نے کہا حلالہ حرام ہے اور جو حلال کرتے ہو ملعون ہے، اس پر تو نہیں ہے. اچھا جس نے کہا حلالہ جائز ہے اس پر لعنت ہوگی؟ اس پر بھی نہیں ہے. یہ تم لوگوں کے قول کے مطابق یہ بات درست ہے. اچھا ان کا کیا جواز ہے، کیوں لعنت نہیں ہوگی؟ کیونکہ مختلف بھی مسئلہ ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، بات مختلف یہ متفق نہیں ہے، بات یہ ہے کہ شروط اور ضوابط جو ہے اور موانع کی بات ہم کرتے ہیں، اس وقت شرطیں موجود نہیں ہیں اور موانع یہاں پہ موجود، اس لیے اس پر وعید رکھنا. واپس آتے آپ کے قول کی طرف، اب ایک ہی حدیث ہے مختلف فیہ ہے، مختلف کیا ہے؟ ایک عالم فتویٰ دیا کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، اختلاف اس حدیث کو سمجھنے میں ہے. رزلٹ کیا نکلا، نتیجہ کیا حدیث پہ عمل کرنے کا؟ حلال حرام ہے، وعید لاحق ہوگی. اچھا ایک کہتے حلال حرام نہیں ہے، ایک کہتے حرام ہے، اس پر اختلاف باقی رہا. وعید کی ہم بات کر رہے ہیں، وعید دونوں کو لاحق ہوگی یا ایک کو لاحق ہوگی؟ کسی کو نہیں ہوگی، کسی کو نہیں ہوگی. نتیجہ کیا نکلا کہ اختلاف ہے ہی نہیں. جب اختلاف نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس حدیث پر بھی اتفاق ہے، جب اتفاق ہے تو پھر وعید لاحق ہوگی کہ نہیں؟ نہیں ہوگی. بس یہ بات ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا یہ مطلب ہے جس کے پاس عذر شرعی ہے اس کو وعید لاحق ہوگی نہیں، چاہے وہ مختلف فیہ ہے یا متفق علیہ ہے. جس کے عذر شرعی نہیں ہے اس پر تو وعید لاحق ہوگی، چاہے مختلف فیہ ہے چاہے متفق علیہ ہے. متفق بخاری مسلم بات نہیں ہو رہی، سمجھے ذرا، متفق علیہ جس میں اختلاف نہ ہو، کیونکہ حدیث کی بات ہو رہی تو بعض ذہن جار متفق علیہ ہے بخاری مسلم نہیں، جس پر اجماع ہو اس میں اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. فروع مسئلے میں بعض مسائل میں اتفاق، بعض میں اختلاف ہے. جی مسئلے میں اختلاف ہے وہ کہتے اس میں تو وعید لاحق ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، جس میں اتفاق اس میں ہونی چاہیے. تو شیخ صاحب یہ ثابت کیا ہے انہی کے قول کے مطابق، اپنے قول کے مطابق تو بات الگ ہو چکی ہے کہ شروط اور موانع میں دیکھیں گے ہم، لیکن تمہارے قول کے مطابق بھی تمہاری یہ بات درست نہیں ہے. جو مختلف فیہ حدیث ہے اس میں بھی اگر آپ غور سے ذرا دیکھیں تو نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے کہ وعید دونوں فریقین پر، دونوں مجتہدین علماء پر وعید لاحق ہوتی نہیں ہے، دونوں لعنت سے بری ہو گئے نا. تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ حدیث میں اختلاف ہی نہیں ہے. جب نتیجہ ایک ہے تو مسئلہ بھی ایک ہے. کبھی دیکھیں مسئلہ مختلف نتیجہ ایک ہو، ہوتا ہے کبھی؟ میتھمیٹکس میں دیکھ لیں آپ استاد ہیں، دو کو دو سے جمع کر لیں نتیجہ چار ہے، آٹھ میں سے چار کم کر دیں نتیجہ، تو مسئلہ ایک ہی ہے، مسئلہ فرق ہے. دو کو دو سے زر دیں نتیجہ وہی ہے، ٹھیک ہے نا. چھ میں سے دو کم کر دیں نتیجہ وہی ہے. تو جیسے آپ کریں، جب نتیجہ ایک نہیں کرا تو مطلب مسئلہ بھی ایک ہے آپ کا. تو اس کے یہ ثابت ہو متفق علیہ مسئلہ ہو یا مختلف مسئلہ ہو تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور آپ کی بات غلط ہے کہ متفق علیہ مسئلے میں تو وعید لاحق ہونی چاہیے، مختلف وعید لاحق نہیں ہونی چاہیے. اور پھر دوسری بات اس کے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں، بعض روایات میں آیا ہے میں سے ایک روایت ہے لعن المسلم کے قتل، جو مسلمان پر لعنت بھیجتا ہے ایسے جس اس کا قتل کیا ہو، اور دوسری روایت میں مسلمان کو گالی دینا فسوق ہے، اس کو جنگ کرنا قتال کرنا کفر ہے، تیسری روایت میں سے ابو الدرداء کی روایت میں کہ لعنت بھیجنے والے تان کرنے والے قیامت دن نہ تو شفاعا ہوں گے نہ شہداء ہوں گے. دیکھیں کتنی سخت وعید ہے، وعید پر وعید ہے، لعنت بھیجنے والے پر یہ پھر یہ وعیدیں آئی ہیں، قیامت کے دن شفاعا میں سے نہیں ہوگا، شفاعت کس نہیں کر سکے گا وہ، اور نہ ہی وہ گواہی دے سکے گا. اچھا، صدیق کبھی لعنت انکرن ہو نہیں سکتا، جو صدیق کے درجے پر پہنچ جاتا ہے وہ کبھی بھی لعنت نہیں کرنے والا ہوتا. پھر سیدنا عبداللہ مسعود کی روایت میں فرماتے ہیں مومن کبھی بھی لعنت کرنے والا اور نہ ہی فحش گوئی نہ ہی بد کلامی کرنے والا ہو سکتا ہے. یہ سب کیا بیان فرمانا چاہتے ہیں یہاں پہ جانتے کوئی؟ کہ جب مجتہد عالم ہے اگر اس پہ ہم وعید کو لاحق کر دیں نا، تو پھر وہ یہ ساری جتنی وعیدیں آئی ہیں لعنت بھیجنے والے پر وہ اس میں شامل ہو جاتا ہے، نہ وہ صدیق رہ سکتا ہے نہ وہ گواہ بن سکتا ہے قیامت کے دن، بلکہ وہ فاسق ہو جائے گا، وہ فاجر ہو جائے گا، اور وہ لان تان کرنے والا ہو جائے گا، اور جو بھی وعید ان لوگوں کے لیے وہ اس عالم کے لیے بھی ہوگی، بلکہ اسے بڑھ کر پھر ایک اور روایت میں جو شخص کسی پر ناجائز لعنت بھیجتا ہے وہ لعنت اس پر واپس آتی ہے. یعنی شیخ صاحب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اگر تم لوگ کہتے ہو نہیں متفق علیہ مسئلے میں لعنت ضرور واپس جو وعید ہے وہ لاحق ہوتی ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ جن اختلافی مسائل میں جس عالم نے غلط فتویٰ دیا ہے اور اس غلط فتویٰ کی وجہ سے اس شخص نے حلالہ کر لیا ہے، اب وہ شخص ملعون ہے کہ نہیں؟ اس سے یہ ثابت ہوا تمہارے اس قول سے، اب عالم نے، اب دیکھیں عالم نے غلطی کی ہے نا یہاں پہ، اب جس نے حلالہ کیا ہے دوسرے عالم نے جس نے کہا حلالہ حرام ہے اور لعنت کے باعث ہے، اس نے اس پر لعنت بھیجی ہے جس نے حلالہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور جس نے غلط فتویٰ لگایا ہے اور کسی پر لعنت بھیجی ہے غلط فتویٰ کی وجہ سے، اب وہ شخص بری ہے جس کو لعنت بھیجی گئی ہے، کیا یہ عالم اس حدیث کے مطابق کہ جو شخص کسی پر لعنت بھیجتے اس کا حقدار اس کو واپس آتی ہے، کیا وہ ملعون ہوتا ہے کہ نہیں؟ پھر انہیں مثالیں دیے، کہتے ہیں بات عام نہیں ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا، سوال دیکھیں سر عجیب سا سوال، سوال یہ پوچھا گیا کہ ایک شخص ہے وہ شادی کرنا چاہتا ہے حلالہ کے لیے، نہ عورت کو پتہ ہے جسے وہ شادی کر رہا ہے اور نہ اس کے سابق خاوند کو پتہ ہے جس نے اسے پہلے طلاق دی تھی. ایک شخص ہے خیر خواہ ہے، جیسے ہوتا نا خیر خواہی والے، عجیب سی خیر خواہی ہے، فساد والی خیر خواہی، کہ دوست تھا میاں بیوی میں جھگڑا ہوا طلاق ہو گئی، اسے دیکھا یار ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ باتوں باتوں میں پھر وہ تمنا کرتے کہ واپس آ جائیں، اگر ان کو خبر ہوتے تو حرام ہے، میں اپنی طرف سے جو ہے نا ایک قدم اٹھاتا ہوں، میں شادی خود کر لیتا ہوں لیکن میری نیت یہ ہے کہ ان کے لیے حلالہ ہے. اب نہ تو بیوی کو پتہ ہے نہ صاحب کے خاوند کو پتہ ہے، مسئلہ سامنے واضح ہے. اچھا یہ مسئلہ ہے عبداللہ بن عمر کے سامنے، فانه سئل اما تزوجها ليحلها ولم تعلم بذلك المراه ولا زوجها، وہ جانتے نہیں تھے، فقال هذا سفاح وليس بنكاح، یہ شادی نہیں ہے یہ زناکاری ہے. عورت کا قصور ہے؟ پتہ ہے عورت کو؟ پتہ نہیں ہے. اچھا اس کے جو صاحب کا خاوند کو پتہ ہے، پتہ ہے اس کو؟ اس کو بھی نہیں. اس شخص نے اچھی نیت سے کوئی اچھا عمل کرنا چاہا، اسی یہ قاعدہ بھی وہی پرانا قاعدہ بار بار بیان کرتے ہیں کہ اچھی نیت برے کام کو اچھا نہیں کر سکتی، جب حلال حرام ہے تو اس میں اچھی نیت کی بات نہیں، یہ بات یہ کہ آپ کی جو اچھی نیت ہے وہ اچھے عمل کے مطابق ہے یا اس کے مخالف ہے، شریعت کے مطابق ہے مخالف ہے، اچھی نیت وہ نہیں جو میں اچھی سمجھتا ہوں، اچھی نیت وہ ہے جو شریعت کے مطابق ہے، شریعت مخالف کبھی بھی کوئی اچھی نیت نہیں ہوتی. تو یہ نکاح نہیں، یہ انہوں نے فرمایا ہے زناکاری، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے. پھر فرماتے ہیں لعن اللہ المحلل والمحلل له، کیونکہ آپ اللہ تعالی لعنت بھیجی ہے دونوں پر، حلال کرنے والے پر اور جس کے لیے حلال کیا جا رہا ہے، ان کے پاس یہ ثبوت تھا. اب عورت بھی اس میں شامل ہے، کیا عورت اس وعید کی مستحق ہے؟ کیا خیال ہے؟ تو کیا اعوذ باللہ کوئی شخص کہہ سکتا ہے جیسے عبداللہ بن عمر ملعون ہے نعوذ باللہ، کیونکہ انہوں نے ایک انوسنٹ معصوم عورت پر لعنت کا فتویٰ دیا؟ اس حدیث کی بنیاد پر اگر کوئی شخص کسی پر ناجائز لعنت بھیجتا ہے تو وہ لعنت اس پر واپس آتی ہے. تو شیخ صاحب یہ یہاں پہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے. مختلف مسائل میں بھی یہ بات لازم آتی ہے کہ اگر دونوں میں سے ایک گروہ جب کسی اس معصوم شخص کو پر جب لعنت بھیجتا ہے، جب وہ ایسا عمل کرتا ہے جو شریعت کے مطابق مخالف نہیں ہے اور اس پر لعنت بھیج دیتے ہیں اپنے غلط اجتہاد کی وجہ سے، تو پھر وہ ملعون نہیں ٹھہرتا، وہ اجتہادی غلطی سے ہو گئی ہے. جیسے محرم کے ارتکاب کی وجہ سے غلطی ہو جاتی ہے، ویسے یہاں پر لعنت بھیجنے پر بھی غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں. لیکن مجتہد عالم ہے وہ اس حدیث کی بنیاد پر وہ ملعون نہیں ٹھہرے گا کیونکہ اس نے غلط لعنت بھیجی ہے. اور پھر سوال پوچھا گیا امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے، ایسا فرماتے ہیں امام احمد حنبل سے اور دیگر ائمہ سے بھی ایسے سوال آئے ہیں. امام احمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اذا اراد الاحلال فهو محلل وهو ملعون. اب مسئلہ بعین ایک شخص سے، عام بات نہیں ہو رہی، فلان شخص نے یہ کیا ہے، حکم اس پر جاری کرنا ہے بعین شخص پر، ٹھیک ہے نا. یہی مسئلہ ہے امام احمد حنبل کے سامنے کہ فلان شخص نے ایسا عمل کیا ہے. امام صاحب فرماتے اذا اراد الاحلال فهو محلل وهو ملعون، اگر وہ اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ اس نے حلالہ کرنا ہے تو یہ حلال ہے اور وہ شخص ملعون ہے. سلام رحمۃ اللہ. وهذا منقول عن جماعات من الائمه. ایسے مسئلے جو ہے بہت سارے جماعت امام میں سے نقل کی گئی ہیں. فی صور کثیرہ من الخلاف، اختلاف مسائل کی بہت ساری صورتوں میں، جیسا کہ شراب کے تعلق سے اور سود کے تعلق سے بھی. ایک اور باہر سے مثال لیتے ہیں بات آسان کرنے کے لیے. قسطوں پر خرید و فروخت مثال کے طور پہ آج کل معروف مسئلہ ہے، بعض کے نزدیک حرام ہے، اس میں سود ہے اور سود خور پر لعنت بھیجی گئی ہے، اور بعض کے نزدیک جائز ہے. آج کے مسئلے کی بات کرتے ہیں. جو علماء یہ کہتے ہیں کہ قسطوں پر خرید و فروخت جائز ہے شرطوں کے ساتھ، اور وہ خود خرید لیتے ہیں یا وہ فتویٰ دیتے ہیں، ان کی فتاوی پر دوسرے لوگ کوئی گاڑی کوئی چیز خرید لیتے ہیں قسطوں پر. جو علماء سمجھتے ہیں کہ ہر صورت میں قسطوں پر خرید و فروخت جائز نہیں ہے، یہ قول موجود ہے آج کے بعض علماء کے انڈیا پاکستان میں کہ قسطوں پر خرید و فروخت حرام ہے ہر صورت میں، اس میں سود شامل ہے، اور سود اور کیونکہ سود لعنت کا باعث ہے تو ایسے شخص جو ہے ایسے لوگ جو وہ ملعون ہیں. بہرحال اب یہ عالم جو کہتا ہے حرام ہے اور اس میں سود شامل ہے اور سود لعنت کا باعث ہے، اب ایسے عالم کے نزدیک جو لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں قسطوں پر وہ ملعون ہیں، حقیقتاً جو قول راجح ہے کہ شرطوں پر جائز ہے، یہ قول صحیح ہے، ٹھیک ہے. اب وہ ایسے لوگوں پر فتویٰ دے رہے ہیں لعنت کا جو اس کے مستحق نہیں ہے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ عالم خود ملعون ہے جس نے فتویٰ دیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایسے شخص پر لعنت بھیجی ہے جو اس کا مستحق نہیں، تو واپس آئے گی؟ کیا خیال ہے؟ نہیں کہہ سکتے ہم. بارک اللہ فیک. بات آسان ہوئی کہ نہیں؟ یہ شیخ صاحب یہاں پہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ مختلف اہل مسئلے میں کو اگر دیکھا جائے غور سے تو اس پر بھی اینڈ ریزلٹ وہی نکلے گا کہ وعید کا لحوق نہیں ہوگا، اور متفق علیہ مسئلے میں بھی وعید کا لحوق نہیں ہوگا، کیونکہ نتیجے دونوں کا ایک ہے. متفق علیہ مسئلے پہلے سے اتفاق ہے، اور مختلف مسئلے میں اختلاف ہے, لیکن نتیجہ ایک نکلے گا کہ اس پر وعید کا لحوق نہیں ہوگا. دونوں مسئلے میں فرق نہیں ہے, اس لیے نہ اس پر وعید لاحق ہوگا نہ اس پر وعید لاحق ہوگا. اچھا, یہاں پر فٹ نوٹ میں اس کی وضاحت کر دوں میں, یہ جو شیخ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, وفی اثر آخر ما من رجل يلعن شيئا ليس باهل الا جارت اللعنه عليه. کوئی شخص اگر کسی بھی چیز پر لعنت بھیجتا ہے جبکہ وہ چیز اس لعنت کی حقدار نہیں ہے, تو پھر وہ لعنت اس پر واپس آتی ہے. شیخ صاحب نے فرمایا وفی اثر, اثر کیا معنی ہے؟ آپ سلام کے علاوہ سلف کے اقوام, صحابی بھی ہو سکتا ہے, تابعی بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. اچھا, اگر یہ فرماتے وجاء فی الاثر عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر حدیث ہو جاتی. یہاں پہ کیا فرمایا وفی الاثر آخر, ایک اور اثر میں, ما من رجل یلعن شیئا لیس باہل الا جارت لعنت علیہ. اچھا, یہاں پر بعض علماء نے, مترجمین نے یہ سمجھا ہے کہ اثر کے لفظ ہے, یہ حدیث نہیں ہے, یہ اثر کسی موقوف صحابی کا قول ہے. لیکن یہاں پہ شیخ صاحب نے دونوں احتمالات ہیں, وہ پھر اثر ان آخر, اوپر کوئی اثر ہے, اوپر سب احادیث ہے, آخر سے مراد کیا ہے؟ یعنی کسی اور حدیث میں, یہ حدیث ہے نا ساری, وہ پھر اثر ان آخر, یعنی فرما عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مختصرا وہ پھر اثر ان آخر, یعنی جتنے حدیث آپ کے سامنے آئی ہیں کسی اور اثر میں یہ بات آئی ہے. لگتا ہے اللہ علم, انسان بعضوں کو, کیونکہ یہ چیز لکھنی ہوتی ہے عالم نے, بعض اوقات وہم ہو جاتا ہے یا انسان بھول جاتا ہے, یہ اب حدیث ہے اثر ہے, یہ کسی صحابی کا قول ہے, آپ سلام کا فرمان ہے. اگر شیخ الاسلام یعنی سمندر تھے علم کے ماشاءاللہ, لیکن پھر بھی بشر تھے, تو یہاں پر وضاحت نہیں کی. وہاں پر دیکھیں باقی حدیث ساری وضاحت سے, یہاں پر بھی کہ متفق علیہ, رواہ مسلم, کسی روایت کی, یہاں تک بھی, لیکن باتوں جب یہاں تک آئے, یہاں پر انہوں نے فرمایا وفی اثر آخر. اچھا, فٹ نوٹ میں لکھا ہے علامہ مقبل رحمہ اللہ فرماتے ضعیف, ایک علمی بات بتا دوں میں آپ کو, مسئلہ سمجھ آ گیا تو, اگر مسئلہ سمجھ آ گیا ہے تو پھر اتنا کافی, آگے بہت لمبی باتیں ہیں تو میں یہ وضاحت کر دیتا ہوں, پھر اگلے پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں. مسئلہ واضح ہے نا, دسواں جو جواب ہے. اچھا, اب دیکھیں فٹ نوٹ پہ لکھا ہے ضعیف, روایت کیا ہے, کیا یہ اثر ہے یا حدیث ہے, اور اس کی تحقیق کیا ہے, اس پہ میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں. حدیث ابو داؤد میں ہے, علامہ مقبل فرماتے ہیں ضعیف, قال ابو داؤد رحمہ اللہ, پھر سند بیان کرتے ہیں, سمعت ابو الدرداء يقول قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد اذا لعن شيئا صعدت لعنته الى السماء. جب کوئی شخص کسی چیز پر لعنت بھیجتا ہے تو لعنت آسمان کی طرف چلی جاتی ہے, فتغلق ابواب السماء, آسمان کے دروازے لعنت کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں. دونا ثم تاخذ يمينا وشمالا, پھر لعنت دائیں بائیں جاتی ہے. کہاں پہنچی ہے؟ دیکھ پہنچی کہاں تک ہیں, یہ چاند اور سورج سب پار ہو گئے ہیں, ہماری گلیکسیاں بھی پار ہو گئی ہیں, جو پہلا آسمان ہے اس سے بھی پار جانا چاہتی ہے, تو دروازے فوراً بند ہیں, بند کر دیے گئے, نہیں تم اوپر نہیں جا سکتی ہو. ٹھیک ہے نا, لعنت ہے اللہ تعالی کی رحمت سے دوری کی بد دعا, لعنت کوئی عام بات نہیں ہے, سخت وعید میں سے لعنت. بعض لوگ, بعض مائیں اپنے بچوں پہ لعنت بھیجتے, پتہ نہیں چلتا ان کو ہم کہہ کیا رہے ہیں. سن لیں ذرا اس حدیث پہ, سن لیں ذرا غور سے, پھر دائیں بائیں جاتی ہے. فإذا لم تجد مساغا, پھر جب کوئی اور جگہ نہیں ملتی اسے, پورا جو سما دنیا پورا گھوم کے واپس آتی ہے. رجعت الى الذي لعن, تو واپس آتی ہے لعنت بھیجنے والے پر. فان كان لذلك اهلا, جس پر لعنت بھیجی گئی اگر وہ پھر جاتی آسمان کی طرف, پھر دائیں بائیں جاتی ہے جب دروازے بند ہو جاتے ہیں, واپس آتی ہے اس شخص کی طرف جس کو لعنت بھیجی ہے, وہ نہیں جو بھیج رہا ہے, جس کو لعنت بھیجی ہے دوسرے شخص پر, اس کی طرف جاتی ہے. اب گھومنے کے بعد وہاں پر پہنچتی ہے. اگر وہ اس لعنت کا حقدار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تو پھر اس کو جا کے یہ لعنت ملے گی نعوذ باللہ. وإلا اگر وہ شخص اس لعنت کا حقدار نہیں ہے, وإلا رجعت الى قائلها, واپس اس شخص کی طرف جائے گی جس نے یہ لعنت بھیجی ہے. اچھا, یہ حدیث جو ہے المنذ فرماتے ہیں ضعیف ہے. یہ حدیث نمبر نوٹ کر لیں, ابو داؤد حدیث نمبر 4905 4905. اس حدیث کی تحقیق میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے, حسن حدیث ہے. اس کے دوسرے شواہد بھی ہیں ان کی وجہ سے حسن ہے, اور یہی قول راجح ہے, یہ قول سے کہ حدیث حسن ہے. اچھا, دوسری حدیث, کیونکہ علامہ شیخ الاسلام نے حدیث پوری بیان نہیں کی, ایک جملہ بیان فرمایا ہے, ما من رجل يلعن شيئا ليس باهل الا جارت لعنته عليه. حدیث پوری نہیں ہے. اب ایک اور صحیح روایت میں دوسرے الفاظ سنے ذرا, یہ بھی ابو داؤد میں ہے, حدیث نمبر 4908 4908. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے کہ ایک شخص نے آندھی کو لعنت دی, آندھی پر لعنت بھیجی, سیدھی ہوا چل رہی تھی. ایک روایت میں کہ اس شخص کے جو تہبند تھے وہ لہرا گیا ہوا میں, تو اس نے جلدی سے کہہ دیا آندھی کو ملعون, کہ جو آندھی ہے آندھی پر لعنت ہو. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تلعنها, اس تیز ہوا کو, اس آندھی کو, اس آندھی پر لعنت مت بھیجو. فإنها مأمورة, یہ تو حکم کی تعمیل کر رہی ہے, اسے تو حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وإنه من لعن شيئا, یہ شاہد ہے, اور بے شک جو شخص کسی چیز پر لعنت بھیجتا ہے, ليس له بأهل, اور وہ چیز اس لعنت کے حقدار نہیں ہے, رجعت اللعنة عليه, وہ لعنت واپس اس شخص کی طرف واپس لوٹتی ہے. اور یہ حدیث صحیح ہے, علامہ البانی نے اس کو صحیح فرمایا ہے, اس شیخ مقبل کے نزدیک بھی حدیث صحیح ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ لعنت بھیجنے والا شخص کو محتاط ہونا چاہیے, لعنت ہر بات پہ نہیں بھیجنی چاہیے, جلد بازی نہیں کرنی چاہیے, اور خاص و بد دعا نہیں دینی چاہیے. اور خاص و والدین کی بات میں کرتا ہوں, والدین کی, خاص و والد کی بد دعا رد نہیں ہوتی, یاد رکھیے. بچوں سے غلطی ہوتی ہے, لیکن ہر مسئلے پہ لعنت بھیجنا, اور یہ بھی یاد رکھیں بچے معصوم ہیں, معصوم بچے پر لعنت بھیجنے کا مطلب ہے اپنے سر پر سارے لعنتیں واپس آ رہی ہیں, کیونکہ بچہ حقدار نہیں ہے, یاد رکھیں بچے لعنت کا حقدار نہیں ہے. جو مائیں دن میں 10 مرتبہ اپنے بچے پر لعنت بھیجتی ہیں, وہ روزانہ 10 مرتبہ اپنے رب کی رحمت سے دور ہو رہی ہوتی ہے. بعض لوگ قیامت کے دن تمنا کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں گونگے ہوتے, ہماری زبان نہ ہوتی. زبان کتنی بڑی نعمت ہے, واللہ اگر زبان لاکھوں یا ملین ریال کی ملتی نا تو انسان خرید لیتا. یہ زبان کٹ جائے واپس لگ نہیں سکتی صحیح طریقے سے, یاد رکھیں. جو اس نعمت سے محروم ان سے جا کے پوچھیں کہ اپنے علاج کے لیے کتنا خرچ کر رہے ہیں وہ لوگ, اور کتنا بول پاتے ہیں, 2-4 لفظ مشکل سے بولتے ہیں. اتنی ہزار ریال خرچ کر کے, 50-50 60-60 ہزار ریال خرچ کر کے جب 3-4 لفظ بولتے تو خوشی کے مارے ان کو خوشی سمائی نہیں جاتی, ان سے سمیٹی نہیں جاتی ان سے خوشی کہ اب ہم 4 لفظ بول سکتے ہیں. اتنی بڑی نعمت, اور اس کی یہ قدر ہے, وہ نعمت جو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر رہی ہے اور روزانہ کئی مرتبہ دور کرتی ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون, اس لیے اللہ کے لیے یہ زبان ہے نا, زبان کبھی اس کو یوں پکڑ لیا کرو یوں, اور کہہ دیا کرو کہ اللہ کے لیے مجھے برے دن نہ دکھانا. انسان کتنا بولتا ہے وہ خود نہیں گن سکتا, کتنا برا بولتا ہے اسے خود اندازہ نہیں ہوتا, اور کتنا الفاظ اپنے نام اعمال میں غلط اور برے بھیج چکا ہے اسے اندازہ ہی نہیں ہے. سیدنا ابو بکر صدیق, صدیق هذه الامه رضی اللہ تعالی عنہ, یوں اپنی زبان پکڑتے تھے تھوڑی دیر کے لیے, روتے تھے, پھر فرماتے تھے تو نے ہی مجھے برے دن دکھائے ہیں, تو نے ہی مجھے برے دن دکھائے ہیں. جس زبان کے تعلق سے گواہی دی گئی کہ صدیق ہے, سچ زبان سے بولا جاتا ہے یا نہیں, اصل بنیاد. ویسے تو آپ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو اپنے عمل سے بھی صدیق تھے, اپنے ایمان سے بھی صدیق تھے, لیکن جب سچ کی بات آئے تو سب سے پہلے زبان ہی مقصود ہوتی ہے. اگر کوئی زبان کو پکڑ کے روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو نے مجھے برے دن دکھائے ہیں, تو ہمارے زبان ہمیں کیا دن دکھائے گی پتہ نہیں. سبحان اللہ. سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ, سیدنا معاذ معروف حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کو تھامے رکھ, تھامے رکھنا. تو عرض کرتے کہ ہم زبان سے بھی ہماری پکڑ ہوگی, یہ یعنی زبان تو چھوٹی سی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے بھی ہم پکڑے جائیں گے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا لوگ اوندھا منہ جہنم میں اس زبان کی وجہ سے نہیں جاتے, اپنے منہ کے بل یہ لوگ گرتے ہیں زبان کی وجہ سے, جہنم میں گرتے ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زبان کو پاک کر دے لعنت سے, چغل خوری سے, غیبت سے, گالی گلوچ سے, بدعی اذکار سے, شرک سے, ہر شر سے اللہ تعالی محفوظ کر دے. کیونکہ لعنت کی میں بات کر رہا ہوں یہ ایک گناہ ہے, اس سے بڑھ کر بدعی اذکار, ان سے بڑھ کر شرک. پتہ نہیں ہم اس زبان سے کیا کیا جواب دے سکیں گے, کس کس غلطی کا ہم جواب دے پائیں گے. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. آج یہ ہماری مرضی سے چلتی ہے, کل یہ اللہ تعالی کی مرضی سے چلے گی, یہی گواہی دے گی ہمارے خلاف. عجب بات ہے نا, یہ زبان ہمارے خلاف گواہی بھی دے سکتی ہے. جان جسم کا ایک ایک حصہ بولے گا, جب یہ انسان انکار کرے گا نا دلائل اور شواہد کو اور سارے گواہوں کو, زمین گواہی دے گی. یومئذ تحدث الارض اخبارها, یہ زمین گواہی دے گی کہ فلان شخص نے فلان جگہ پہ فلان وقت میں فلان پر لعنت بھیجی تھی, غیبت کی تھی, چغل خوری کی تھی, زناکاری کی تھی, سود کھایا تھا, نافرمانی کی تھی. نہیں میں نے تو نہیں کیا, جھگڑالو ہے نا, جھٹلانے والا. فرشتے گواہی دیں گے, نام اعمال سامنے ہیں, سب غلط ہے. کیا رہ گیا, اب ایسے گواہ آئیں گے جس کو تم جھٹلا نہیں سکتے ہو. کیا ہوگا, نختم علی افواہہم, اب تم بات نہیں کر سکو گے. ہم بات کرتے ہیں اللہ کی اجازت سے, اللہ کی مرضی سے, اور جب حکم ہوگا خاموش ہونے کا تو تب بھی بات نہیں کر سکے گے ہم. ابھی انکار کر رہا تھا نا تھوڑی دیر پہلے کہ نہیں میں نے نہیں کیا کچھ, ابھی زبان پر تارے لگا دیے گئے, اب کیا بولے گا, یہ ہاتھ بولیں گے, یہ پاؤں بولیں گے, جسم کا ہر وہ حصہ بولے گا جس حصے سے نافرمانی کی ہے اور نافرمانی کروانے سے اب جھٹلا رہا ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. اتنی کافی ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ اگلے پوائنٹ پر بات کریں گے. اللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. کیا چیز کس نے اجازت دی ہے؟ نہیں نہیں ابھی یعنی ریسنٹلی کیا